السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ سلسلوار دورہ ختم قرآن میں سورہ آل عمران کے 13 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. کل ہم نے اس کا جو دوسرا حصہ ہے، آخری 10 رکوع پر مشتمل، اس کا ہم نے آغاز کیا ہے آیت نمبر 102 سے، اور امت مسلمہ کے لیے جو سہ نکاتی لا عمل ہے، 3-point ایجنڈا، تفصیل کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آیا. ترتیب اس آخری حصے کی سورہ آل عمران کے وہ یہ ہم نے سمجھی کہ ابتدائی جو دو رکوع ہیں اہل ایمان کے لیے، اس میں دعوت ایمان بھی ہے اور دعوت عمل بھی ہے. پھر درمیان کے جو یہ 6 رکوع آ رہے ہیں، اس میں جو دوسرا حق و باطل کے درمیان مارکر ہے غزوہ احد، اس کے حالات اور واقعات پر تبصرہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے. اور پھر آخری کی جو دو رکوع ہیں سورہ آل عمران کے، اس میں دوبارہ سے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے دعوت ایمان اور دعوت عمل ہے کہ جو کہ دی جائے گی. یہ جو پچھلے رکوع میں یعنی 13 رکوع سے جو آغاز ہوا 6 رکوع کا، جسے ابھی عرض کیا کہ یہ غزوہ احد کے حالات و واقعات پر پورا ایک تبصرہ ہے. الحمدللہ غزوہ احد کا جو پس منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کل تفصیل سے جب وہ رکھ دیا تھا، بس اختصار سے یہ بات ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر وہ روانہ ہوا تھا، 3000 کے مقابلے میں کہ جو کفار جمع ہو کر آئے تھے مدینے پر چڑھائی کے لیے. اور بہرحال 300 ساتھی ہیں کہ جو یہ عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین اپنے ساتھیوں کو لے کر پھر عین وقت پر وہ الگ ہو گیا تھا، اور پھر 700 کا مقابلہ وہ ہوا 3000 کے لشکر سے. ابتدان اہل ایمان کو فتح نصیب ہو رہی تھی، اللہ کا وعدہ وہ پورا ہو رہا تھا، لیکن پھر خود جب اہل ایمان میں ڈسپلن کی خلاف ورزی وہ کی گئی، اور وہ ہمیں یاد ہے کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا کہ 50 تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی صورت، لیکن بہرحال جب فتح دیکھی ہے صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین، تو وہ پھر نیچے اترے. 35 تیر اندازوں نے خلاف ورزی کی. مقامی جو اس وقت امیر تھے، لوکل کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر، ان کی بات نہیں مانی گئی. اور اس طرح سے پھر خالد بن ولید جو ابھی کفار میں تھے، انہوں نے لمبا راستہ پیچھے سے کاٹ کر اور پھر حملہ کیا، اور اس طرح سے یہ فتح جو ہے وہ عارضی شکست میں تبدیل ہوئی. 70 جلیل القدر صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین کے جو اس راہ میں شہید ہوئے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ بن عمیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ذی القدر صحابہ بھی موجود. دوبارہ یہ ہے کہ یہ پورا پس منظر چل رہا ہے، 6 رکوع اس پر مشتمل ہیں. اب یہ جو 14 رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ابتدائی حکم آیا تھا سود کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے، اس کو ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے یعنی سود مرکب، اس کی حرمت کا بھی بیان ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے. یعنی سورہ بقرہ میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو سود مفرد ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا. اب یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے کہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہمارے ہاں بھی، یعنی ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن، یہ HDFC کے چنگل میں اور اس دلدل میں جو پھنسا ہے وہ اچھی طرح سے اس سود مرکب کو جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص اپنی زندگی میں قرضہ لیتا ہے، اور اس کی کئی نسلیں ہیں کہ جو بعد تک وہ قرضہ نہیں اتار پاتی، اب وہ چڑھتا بڑھتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ سود مرکب کی بھی حرمت کا بیان یہاں پر آ رہا ہے. غزوہ احد کے تبصرے کے بیان میں سود کا تذکرہ یہ تھوڑا سا بظاہر ایک موضوع سے ہٹی ہوئی بات لگتی ہے لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے. اصل میں کیفیت یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر مال کا لالچ ہو تو یہ وہ لالچ ہے کہ جو انسان کو باطل کے مقابلے پر کھڑا نہیں کرتی بلکہ انسان اور بندہ مومن جو ہے وہ پسپائی کا شکار ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مال کی محبت خرج کے نکالنا اس کے ذریعے سے پھر وہ ایمان کی کیفیت وہ تزکیہ ہے کہ جو انسان کا ہوتا ہے اور باطل کے مقابلے پہ وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن خاص طور پر یہ مال کی لالچ خاص طور پر سود کے ذریعے سے جو اندر آتی ہے سود خور کے, لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس لانت سے اس معیشت کے کینسر سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اس کی جو شناخت ہے اس کی جو برائی ہے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ یہ سود خوروں کے خلاف کس کی جنگ ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سود کی ہر شکل سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمید کے بعد اب انشاءاللہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان کے دعوے دارو لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا, تم بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ. یہ سود مرکب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. فرمایا واتقوا اللہ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی ہوگا تو شریعت کے احکامات بوجھ محسوس نہیں ہوں گے بلکہ رحمت محسوس ہوں گے. لہٰذا یہ تقوی اڑ جائے تو پھر شریعت کے احکامات کا کھلواڑ ہوتا ہے مذاق ہوتا ہے. لعلکم تفلحون کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین اور بچو اس آگ سے جہنم کی کہ جس جو تیار کی گئی ہے نافرمانوں کے لیے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی خاص طور پر غزوہ احد کے تبصرے میں یہ اطاعت رسول کی اہمیت ہے کہ جو کہ واضح ہو رہی, کیونکہ اصل میں وہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی 35 تیر اندازوں نے یعنی حکم عدولی کی, لہذا اس کی وجہ اصل میں کیا تھی کہ یہ اطاعت جو اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے تھی اصل تو حکم اللہ کے رسول کا تھا اور مقامی امیر ان پر متعین کیے گئے تھے لوکل کمانڈر, ان کی جو ہے خلاف ورزی تھی. لہٰذا یہ اجتماعیت کی جو روح ہے اس کے بالکل خلاف, یہ اجتماعیت کا جو ڈھانچہ ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ڈسپلن ایک اجتماعیت سے وہ نکل جائے. لہٰذا وہ قائم کیسے ہوگا؟ اپنے امیر کی اطاعت. فرمایا اطیع اللہ واطیع اللہ والرسول اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ لعلکم ترحمون کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی یہ کرنا ہے تمہیں, اگر اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہو تو اطاعت رسول کے سانچے میں اپنے اعمال کو تمہیں ڈھالنا پڑے گا. فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ وہ موضوع ہے, ہم نے پہلے بھی بات سمجھی تھی کہ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے. یہ جو کمپٹیشن کا جذبہ ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنا کمپیٹ کرنا ایک دوسرے کو, لہٰذا یہ جذبہ بلٹ ان ہے انسان کے اندر, اللہ نے ودیت کیا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ جذبہ اس کا اصل میدان کیا ہے, مقابلے کا اصل میدان, یہ بھی خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے واضح کیا ہے کہ یہ بینک بیلنس میں نہیں, یہ گاڑیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے نہیں, یہ مال و دولت میں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے نہیں, بلکہ یہ نیکیوں میں اللہ کی بخشش کی طلب میں, اس کے حصول میں. اور وہ جنت کے جس کا عرض یہاں پر فرمایا جا رہا آسمان و زمین کے برابر ہے, اس کے لیے تمہیں رغبت کرنی ہے, ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا ہے. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کے حصول میں. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور اس جنت کے لیے کہ جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ عرض ہم جانتے ہیں وِڈتھ کو کہتے ہیں اور لینتھ زیادہ ہوتی ہے وِڈتھ کم ہوتی ہے, تو جنت کی جو وِڈتھ ہے اس کی بھی کوئی میجرمنٹ نہیں آسمان و زمین کے برابر, تو لینتھ کی کیا کیفیت ہوگی. لہٰذا یہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں کتنا بڑا گھر بنا لو, 2000-3000 سرے محل بن جائے, بنی گالا بن جائے, اور کتنا بڑا محل تم سوچ سکتے ہو وہ بن جائے, لیکن یہ ہے کہ ہزار خدشات پھر بھی رہتے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ جنت کے جس کا عرض اس کا کوئی میجرمنٹ نہیں اور جس میں کوئی خدشہ نہیں انسان, ہر وہ نعمت کے جو کہ انسان چاہے گا اس کی اشتہا ہوگی وہ حاضر کر دیا جائے گا, جو وہ زبان سے جو ہے وہ پکارے گا وہ جنت میں اس کے لیے حاضر کر دیا جائے گا. لہٰذا اس کی طرف تمہیں رغبت کرنی ہے. عزت المتقین, ہاں یہ جنت بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. قرآن مجید میں آپ وقتاً فوقتاً دیکھیں گے کہ تقویٰ کے جو فوائد ہیں وہ قرآن مجید میں ہمیں سامنے رکھے گئے ہیں. یہ قرآن سے ہدایت کسے ملے گی؟ تقویٰ گزاروں کو. کہاں پڑھ کر آئے؟ سورہ بقرہ میں, بالکل ابتدا میں, ہدل للمتقین. یہ قرآن سے ہدایت ملتی ہے تقویٰ گزاروں کو. اسی طرح سے یہ جنت کہ جس کی خواہش ہر بندہ مومن کے دل میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے, یہ بنی ہی کس کے لیے؟ یہ متقین کے لیے. اور متقین کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت تو میں بالکل میرے ہاتھ بندے میں نہیں, میں اب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروں گا, نہیں, بلکہ خوشحالی ہو یا تنگی ہو وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں, جانی اور مالی قربانی ہے کہ جو کہ دیتے ہیں. بعض الحمد شاہ ظفر کا وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہاں وہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا, جسے یعنی ایش میں یاد خدا نہ رہے, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. لہٰذا ہر حال میں ایک بندہ مومن کے اندر وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد جو ہے وہ رہتی ہے, چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو. مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ, بہار ہو کے قضا لا الہ الا اللہ, تو یہ کیفیت بندہ مومن کی ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, ان کی مزید صفات کیا ہے؟ کہ وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا, اور اس میں جو بھی متقین کی صفات کا بیان ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, احسان کی روی اختیار کرنے والے ہیں, اس کے پیچھے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ان کی ایک کنیز سے جو ہے نا کوئی غلطی ہو گئی تو بڑا شدید غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا. لہٰذا اب اس زمانے کی جو بھی کنیزیں تھیں, ذرا آپ ان کا ایک تعلق دیکھیے قرآن مجید سے کتنا گہرا تھا, کتنا مطالعہ ہوا کرتا تھا. جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس نے ایکسپریشن دیکھے ہیں نا غصے کے, تو فوراً اس نے یہ آیت پڑھ دی کنیز نے کہ والکاظمین الغیظ, جو بھی متقین ہوتے ہیں وہ تو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ قابو میں رکھتے ہیں. تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رک گئے, اور پھر اس نے دوسری یہ بات فرمائی, اس نے آیت پڑھی کہ والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو تو معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت علی نے فوراً کنیز کو جو ہے وہ معاف کر دیا. پھر اس نے مزید آگے آیت پڑھی کہ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیز کو جو ہے وہ آزاد کر دیا. تو یہاں یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اس زمانے میں کنیزوں کا جو تعلق قرآن سے ہوا کرتا تھا, فہم قرآن, وہ کیا غضب کا ہوا کرتا تھا. بموقع اس نے یہ آیت ہے کہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی, اور ان کا دوسرا جو ہے وہ بالکل نیچے اترتا چلا گیا. لہٰذا یہ ہے کہ آج ہمارا تعلق کیا ہے قرآن مجید سے, کتنا فہم ہمیں قرآن کے ساتھ ہے, یہ اصل میں ہمیں اپنا جائزہ ہے کہ جو کہ لینے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ, اور وہ لوگ کہ جو جب بھی کوئی بے حیائی کا عمل ان سے سرزد ہو جائے نادانی میں, او ظلموا انفسہم, یا اپنے طور پر کوئی وہ ظلم کر بیٹھیں, تو متقین کی شان یہ ہوتی ہے کہ ذکر اللہ, وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. وقت فسدہ کروں لی ذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی بخشش ہے کہ جو کہ اس سے مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون گناہ بخش سکتا ہے اللہ کے سوا, یعنی گناہوں کی بخشش تو ملے گی کہاں سے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملے گی. یہ ہمارا ظرف ہونا چاہیے کہ ہم واقعتاً اللہ سے مانگنے والے بنے, اپنے ظرف کو جب وہ بڑا کرے. اللہ تو عطا کرنے پر قادر ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے, اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. دوبارہ یہ ہے کہ فرمایا کہ فوراً جو بھی متقین ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ ظلم میں نے کیا, اللہ کا کھارا ہوں, اللہ پر میرا ایمان ہے اور اسی کی خلاف ورزی میں کر رہا ہوں, گناہ کا معاملہ مجھ سے ہو گیا. تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اور کون بخش سکتا ہے اللہ کے سوا؟ فرمایا کہ ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور متقین کا معاملہ تو یہ ہے کہ اور وہ جو بھی کچھ گناہ کرتے ہیں اس پر وہ اڑتے نہیں، وہ ضد اختیار نہیں کرتے گناہوں پر، وہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنا. وهم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے کیا بھیانک نتائج ہیں اور اللہ کی ناراضگی ہے کہ جو کہ مجھ پر آ سکتی ہے، لہٰذا وہ فوراً جو ہے وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، وہ گناہوں میں اڑتے نہیں. لہٰذا یہاں پر یہ بہت بنیادی فلسفہ ہے دین اسلام کا توبہ کے حوالے سے. یہ توبہ کی جو کھڑکی کھولی ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تفصیل انشاءاللہ سورہ نساء میں ابھی ہم پڑھیں گے. لہٰذا یہ بہت حسین تحفہ ہے دین اسلام میں توبہ کا، ورنہ دیگر مذاہب میں تو اس کا کوئی تصور نظر نہیں آتا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بندے کو یہ سامنے بات آ جائے کہ گناہوں کی بخشش وہ ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، ممکن ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس کی ریفارمیشن ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے کہ جو کہ وہ پھر کرتا ہے گناہوں سے تائب ہوگا. اور یہ ہے کہ بندہ مومن کی روش یہ ہے کہ گناہ میں وہ اڑتا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلو بنی آدم خطا ہوں وہ خیر و خطا ہی نہ تباہ، بہترین یعنی ہر انسان خطا کار ہے، گناہ ہوگا، شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو فوراً توبہ کر لے، گناہوں سے پلٹ جائے. یہ ہے توبہ، ریپینٹنس یعنی گناہوں سے پلٹنا، یہ پلٹنے کا عمل ہی توبہ کہلاتا ہے. لہٰذا یہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھی جائے کہ بھائی یہ گناہ ہو جانا، اگر میں ایک جملہ آپ کے سامنے بولوں تو آپ اس سے ایگری کریں گے کہ یہ گناہ ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں. اصل مسئلہ یہ کہ گناہوں میں انسان جب وہ اڑ جائے، ضد اختیار کرے. مثال سے بات سمجھ میں آتی کہ ایک شخص ہے رات کے وقت جا رہا ہے، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کیچڑ میں گر گیا، تو کیا یہ کوئی عجیب بات ہے کیچڑ میں گرنا؟ یہ تو کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا حادثہ ہو سکتا ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے اور کیچڑ میں انسان گر سکتا ہے. لیکن عجیب بات آپ کو یہ لگے گی کہ ایک انسان کیچڑ میں گر کے اب آرام سے تکیہ لگا کے آرام سے جو ہے وہ اس میں لیٹ گیا کیچڑ میں، اور کیچڑ کو اٹھا کر اپنے جسم پر بھی مل رہا ہے، اپنے کپڑوں پہ بھی مل رہا ہے، اپنے منہ پر بھی مل رہا ہے. اب آپ کو شبہ ہوگا کہ واقعتاً یہ شخص اپنے آپے پہ نہیں، یہ بات آپ کو عجیب لگے گی. لہٰذا گناہ ہو جانا عجیب بات نہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر انسان خطا کار، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رہے، اس کیچڑ کو اپنے اوپر جو وہ ملتا رہے، اسی گناہ کو اپنا نظریہ بنا رہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، یہ متقین کی شان نہیں. متقین کی شان یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً آنکھیں کھلتی ہیں، اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور وہ گناہوں پر اڑتے نہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے. وجنات تجری من تحتہا الانہار، وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات ہیں ان کا بدلہ کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی خوب یہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. جنت ملتی ہے عمل سے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے. فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن، اور گزر چکے ہیں تم سے پہلے لوگوں کے بھی بڑے طور طریقے واقعات. فسیروا فی الارض، ذرا یعنی جھنجوڑا جا رہا ہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو. فانظروا، اور پھر دیکھو کہ کیف کان عاقبت المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. کیا تم پر تمہارے سامنے خبریں نہیں آئیں قوم عاد کی، قوم ثمود کی، آل فرعون کی، قوم شعیب کی، کیسے کیسے اللہ نے ایک ایک دن میں پوری پوری بستیوں کو نافرمانوں کی نیست و نابود کیا. تم کو پارے مکہ کے کان کھولے جا رہے ہیں کہ تم کس کھیت کی مولی ہو، لہٰذا تم بھی بچ نہیں سکو گے. ذرا چل پھر کے دیکھو زمین میں، ان کے آثار تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں. ہاذا بیان للناس، اور یہ ہے لوگوں کے لیے بیان، یعنی بالکل وضاحت کے جو اللہ کی طرف سے ہے. وہدا و موعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے، واضح ہے اس کے لیے تقوی گزاروں کے. اب اس کے بعد آیت نمبر 139 میں وہ جو عارضی شکست ہوئی مسلمانوں کو غزوہ احد میں، اس پر ذرا دلجوئی کا انداز ہے، دلجوئی فرمائی جا رہی کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور دیکھو اے مسلمانوں تم سست نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہیں غالب ہوگے بشرطیے کہ تم مومن. بالکل دو اور دو چار کی طرح اللہ نے واضح کیا کہ دیکھو دنیا میں اگر تم غلبہ چاہتے ہو تمہیں واقعتاً ایمان والا بننا پڑے گا. لہذا اب ہم حیرت کرتے ہیں کہ بھئی پونے 2 ارب مسلمان دنیا میں، 57-58 ممالک اسلامی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ دنیا میں نہ ہم تین میں نہ تیرہ میں ہم جو ہے وہ غالب نہیں ہیں بلکہ مغلوب ہیں. جہاں بھی کوئی خون عرضہ ہے وہ مسلمان کا ہے. لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کا صرف ایک درجہ حاصل ہے. وہ ہم نے پڑھا اقرار و باللسان, صرف زبانی کلامی ایمان ہے. یہ قانون ایمان کی جو کہ ہمیں حاصل ہے اس کو پڑھ کر بس دائرہ اسلام میں آ گئے. ایک مومن کا لیبل ہے کہ جو کہ مسلم کا وہ لگ گیا. لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو وہ تصدیق بالقلب والا ایمان ہے کہ جو اللہ کو وہ مطلوب ہے اقرار و باللسان کے ساتھ, اس کلمے کے ساتھ کہ جس کا اظہار عمل سے ہوتا, وہ آج ہمیں نصیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آج ہم ٹھوکرے کھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے دنیا میں ہم مغلوب ہیں. تو اللہ کا تو وعدہ ہے اگر تم مومن ہوگا تو تمہیں غالب ہوگے. فرمائی ہم سسم کرہن فقط مسل قوما کرہ مثل. فرمایا کہ اگر اے مسلمانوں آج اس احد کے میدان میں تمہیں زخم پہنچا ہے تو البتہ اس قوم کو یعنی کافروں کو اسی جیسا زخم ہے کہ جو کہ پہلے پہنچ چکا ہے. یعنی تم یاد کرو کہ آج تمہارے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں ساتھی, لیکن بدر کے مقام پر ایک سال پہلے تم نے ان کے 70 سرداروں کو جہنم واصل کیا. 70 کو جو ہے وہ قیدی بھی تم نے بنایا, تمہارے تو کوئی قیدی نہیں بنے. لہذا حوصلہ نہ ہارو, سستی نہ دکھاؤ. فرمایا وتلکل ایام نداولھا بین الناس, اور یہ تو دن ہیں ہم لوگوں کے لیے باری باری بدلتے رہتے ہیں, کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ دونوں میں حکمت ہے. جیت سے بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خوشخبری وہ بندہ مومن کے اندر وہ دینا چاہتا ہے, اور اس کو یہ جیت کا مزہ بھی چکھانا چاہتا ہے. اسی طرح شکست پہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو کمزوریاں ہیں اجتماعیت میں اس کی طرف نگاہ کرے. فرمایا وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ دن آگے پیچھے باری باری پلٹتے کیوں رہتے ہیں؟ کبھی کفار حاوی آ جاتے ہیں, کبھی کبھی اہل ایمان حاوی آ جاتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تمہیں سے بعض کو درجہ شہادت ہے کہ جو کہ عطا فرماتے. واللہ لا يحب الظالمین, اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اب مزید کیا مقاصد ہیں اس جنگ کے؟ فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور تاکہ اللہ پاک کر دے صاف کر دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے, اور مٹا دے جو ہے وہ کافروں کو. یعنی اہل ایمان کے اندر جو منافقین کا گند پل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس ہار اور جیت سے اس گند کو بھی الگ کرنا چاہتا ہے اہل ایمان سے, اور کافروں کو بھی جب وہ مٹانا چاہتا ہے. اب حسب تم, اب ذرا جھنجھوڑنے کا انداز ہے اہل ایمان پر, اہل ایمان کے لیے. فرمایا کہ کیا اے مسلمانوں تم نے یہ گمان کر لیا کہ انت تدخل الجنہ, کہ تم جنت میں بس ایسے ہی جو ہے وہ داخل کر دیے جاؤ گے, بس کلمہ پڑھ کر تم ایک قدم جو ہے وہ تمہارا یعنی اگلا قدم جنت میں. تو یہ نہ سوچنا, یہ جنت تو پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے, یہ تو کانٹوں بھرا بستر ہے, اور اس میں آزمائش کی بھٹی سے تمہیں گزار کر پھر یہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں لے کے جائے گا. فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بس ایسی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, حالانکہ ابھی ظاہر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تم میں سے کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ویعلم الصابرین, اور جو کہ ڈٹ جانے والے ہیں. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اور البتہ ہے مسلمانوں تم اس سے پہلے یعنی اس سے ملنے یعنی اللہ سے ملنے کی تمنا کیا کرتے تھے, شہادت کے تم جو ہے وہ طالب تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو اب تم نے اس شہادت کو دیکھ لیا اور تم اسے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہو. لہٰذا یہ تو بندہ مومن کا خاصہ ہے, شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے بڑی عظیم آیتیں ہیں, یعنی احد کے میدان میں جب یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہ شہید ہو گئے, لہٰذا اب مسلمانوں میں بھی دو گروہ پیدا ہو گئے. ایک گروہ کہتا تھا کہ اب جینے کا کیا فائدہ, ہم بھی اسی راہ میں شہید ہو جائیں. دوسرا گروہ کہتا تھا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ, آپ کو اللہ کے رسول ہی نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اب یہ دو گروہ پیدا ہو گئے, اور بعض مسلمان ہیں کہ جو کہ پیچھے ہٹنے لگے. اس پر یہ آیتیں ہیں کہ جو نازل ہوئی, فرمایا وما محمد الا رسول, حقیقت بیان کی گئی کہ محمد نہیں ہے مگر کون ہے, ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ رسول, البتہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جو کہ گزر چکے, ان کو بھی جو ہے وہ موت آئے. یہ موت تو اٹل ہے, ہر ایک کو آنی ہے. افا ان ماتا او قتل, پھر اگر اللہ کے رسول وفات پا جائیں یعنی طبعی موت ان کو آ جائے, یا یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ذرا جھنجوڑا جا رہا ہے مسلمانوں کو, ان غلب تم اللہ آبابم, تو اے مسلمانوں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے, اللہ کے رسول کے اس اعلیٰ مشن کو جو ہے وہ چھوڑ دو گے کہ جس میں وہ شہید ہو گئے. اگر تو یہ معاملہ ہوتا کہ اگر اللہ کے رسول یا تو مارے جاتے یا شہید ہو جاتے تو کیا تم ان کے مشن سے جو وہ پھر جاؤ گے. ممن ینقلب علی عقبیہ, اور جو کوئی اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا, فلن یضر اللہ شیئا, تو وہ اچھی طرح سے جان لے کہ وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا, سراسر اپنا نقصان کرے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین, اور اللہ جلد بدلہ دے گا شکر گزاروں, جو شکر کرنے والے. اب یہ جو آیات ہیں نا کہ وما محمد اللہ رسول, یہ تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو غم کے پہاڑ ہیں کہ جو کہ مسلمانوں پر ٹوٹ گئے تھے, یعنی سب جو ہے وہ غم سے نڈھال تھے. اللہ کے رسول چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سیرت میں ہم پڑھتے ہیں حضرت عمر کی کیفیت کیا تھی رضی اللہ تعالیٰ, ننگی تلوار لے کر جو ہے وہ کھڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر, کہ کسی نے اگر یہ ہمت کی, اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول وصال پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی حضرت عمر کو سمجھانے کی رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر کی طرف انہوں نے کوئی نظر نہیں کی, سیدھے گئے حجرے میں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی منہ مبارک سے چادر ہٹائی ہے, ماتھے پر بوسہ دیا ہے, اور پھر آپ باہر آئے اور آپ نے تمام اہل ایمان سے خطاب کیا, بڑا تاریخی خطاب. آپ نے فرمایا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن فقد مات, جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ اچھی طرح سے جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا چکے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ من کانا یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کے سن لے کہ فإن اللہ حی لا یموت, کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی جب وہ موت نہیں آئی. پھر آپ نے یہی آیات ہیں حضرت صدیق اکبر میں رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ نے پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابہ. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات صدیق اکبر سے اس وقت سنی ہے, حالانکہ یہ پہلے نازل ہو چکی تھی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت عمر فرماتے ہیں بالکل بیٹھتے چلے گئے نیچے زمین میں ٹھہر گئے. یعنی پہلے وہ ننگی تلوار لے کر جو ہے وہ غصے کی حالت میں تھے, جب یہ آیات صدیق اکبر سے سنی بالکل زمین میں ڈھہتے چلے گئے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیات اب بھی ہیں کہ جو کہ ہم پر نازل ہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے واقعتاً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ زندہ ہے, آپ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے. لہذا یہ ہے کہ اب یہ امت مسلمہ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہے ختم نبوت کے بعد. یہ دین یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے, یہ غالب ہونے کے لیے آیا, اور واضح پیشن گوئیاں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ اللہ کا دین غالب ہو کے رہنا ہے, یہ خوشخبریاں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لہٰذا اب دیکھنا یہ کہ اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہوتا ہے, میں کتنی اپنی ایفرٹس ہیں کہ جو کہ اس عظیم کام کے لیے وہ لگاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. فرمایا کہ فلائیں یا دور اللہ شیا, اور تو ہرگز جو بھی اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین, اور اللہ بدلہ دے گا شکر گزاروں. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. کتاب معجلہ, اور یہ موت کا وقت ہے کہ جو کہ لکھا ہوا ایک مقررہ وقت ہے, کس کو کب موت آنی ہے, کس جگہ آنی ہے, کس کیفیت میں آنی ہے, یہ مجھے نہیں پتا, یہ کس کو پتا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. لہذا یہ ہے کہ کبھی کسی وقت ہمارا بھی اعلان جو ہے وہ مسجدوں سے ہو جائے کہ یہ ہماری بھی یعنی موت کی خبر ہے کہ جو مسجدوں سے اعلان ہو جائے, یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی طرف ہمیں نگاہ کرنی ہے انشاءاللہ. ابھی آیت نمبر 185 میں مزید اس حوالے سے گفتگو آ جائے گی. فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، انعام چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں عطا کر دیں گے۔ ممن یورید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے، نوتی ہی منہا، ہم اسے وہاں عطا کریں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد بدلہ دیں گے۔ یعنی بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ تم ایک دفعہ اچھی طرح سے یہ سوچ کر فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا چاہیے، دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے۔ دنیا اگر تمہیں چاہیے تم دنیا کے طالب ہو، ہم دنیا میں تمہیں دے دیں گے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں پھر ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دنیا چاہے گا وہ لازماً آخرت کا نقصان کرے گا، جو آخرت چاہے گا وہ دنیا کا لازماً نقصان کرے گا۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ ڈسائڈ ہمیں کرنا ہے کہ ہم زندگی کی جو چیک لسٹ ہم تیار کر رہے ہیں اس میں ہم ٹاپ پر کیا لکھتے ہیں، دنیا لکھتے ہیں یا آخرت لکھتے ہیں۔ اگر دنیا لکھتی ٹاپ پر تو پھر اسی لحاظ سے پورا لائن آف ایکشن ہے کہ جو کہ بنتا ہے۔ آخرت جس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی دنیا کی چیک لسٹ میں اوپر لکھی تھی، اس کو پریئر کیا تھا، مقدم کیا تھا، آپ ان کی زندگی کے حالات دیکھیں کس طرح سے آخرت کی کامیابی کے لیے جب وہ کھلتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی کسی درجے میں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ ڈیسائڈ تمہیں کرنا ہے، اگر تم دنیا میں انعام چاہتے ہو دنیا میں ہم دے دیں گے، آخرت چاہتے ہو ہم آخرت میں تمہیں عطا کریں۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر گزاروں کو جلد بدلہ دیں گے۔ وکائی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اب اللہ والے کون ہیں؟ آج اللہ والوں کا بھی ایک تصور ہمارے دماغوں میں رسا بسا ہے، اس کے بالکل برعکس قرآن اللہ والے کسے کہتا ہے، ذرا وہ نقشہ بھی دیکھ لیجیے۔ فرمایا کہ بہت سے نبی ایسے گزرے علیہ السلام، قاتل معه ربیون کثیر، کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ فما بہانو لما اصابہم فی سبیل اللہ، بس وہ سست نہ پڑے ان مسائب میں کہ جو اللہ کے راستے میں انہیں پہنچی۔ وما ضعفوا وما استكانوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی نہ وہ دشمن کے سامنے دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آج تصور کیا ہے اللہ والوں کا، اللہ معاف فرمائے، یعنی وہ ایسی ہستیاں ہم نے ان کو بنا لیا کہ جن کو صرف پوجا تو جا سکتا ہے، ان کی کوئی اتباع نہیں کی جا سکتی، ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ بھائی اللہ والے کون ہیں کہ جو آسمانوں میں اڑ کے دکھا دیں، سمندروں میں چل کے دکھا دیں، اور ایک 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 کام پر کئی کئی دن جو ہے وہ کھڑے ہو کے دکھا دیں، ایک وضو میں کئی کئی دنوں تک نمازیں پڑھ کے دکھا دیں۔ اب یہ عجیب تصورات ہیں کہ جو اللہ والوں کے آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اور مزید آگے بڑھ کر آپ ذرا، یعنی ایک تفنن کا معاملہ بھی یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ والے اور بڑا پہنچا ہوا کسے کہتے ہیں کہ جو جتنا جو ہے وہ کئی مہینوں تک نہایا نہ ہو، جتنا غلیظ ہو، کتنا جو ہے وہ ناپاک ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا۔ اتنا اعلیٰ مشن سورہ مدثر میں، وربک فکبر، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کو، وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اپنے کپڑوں کو آپ پاک رکھیے، گندگی سے جو ہے وہ دور ہو جائے۔ کسے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے اوپر بھی کوئی ہو سکتا ہے پہنچا ہوا، کوئی اللہ والا؟ لہذا آج اللہ والوں کے تصورات یہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ ہے کہ جو کہ کی ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کی۔ آج بس جو اپنی ذات میں جو ہے وہ گھلتا رہے، تسبیحات میں جو ہے وہ گھوٹتا رہے اپنے آپ کو، لہذا یہ ہے کہ بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ اللہ والا ہے۔ بھائی یہ تو تسبیحات اگر دشمن کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر رہی تو یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لہٰذا تسبیحات کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ذکر و اثار کی اپنی جگہ اہمیت ہے، یہ تو ایک بندہ مومن کے لیے ہتھیار ہیں، لیکن یہ ہتھیار استعمال نہ ہو دشمن کے مقابلے پر، اسے وہ کھڑا نہ کریں تو بہرحال یہ پھر ایک عقل کی کج فہمی ہے کہ جو کہ اس کا کیا کہا جائے۔ پھر تو فرمایا کہ یہ اللہ والے ہیں کہ جو کمزوری نہیں دکھاتے، دبتے نہیں، اور اللہ پھر ایسے صبر کرنے والوں کو، ڈٹ جانے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وما کانا قولہم الا ان قالوا، اور انہوں نے ان کا کہنا نہ تھا مگر اس کے سوا، یعنی یہ اللہ والوں کی زبانوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ ہم سے بخش دے، وہ اسرافنا فی امرنا، اور ہماری جو بھی ذاتیاں ہیں ہمارے کاموں میں اس سے بھی سر پہ نظر فرما، وہ ثبت اقدامنا،
اور ہمارے قدموں کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھ، یعنی قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر. اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بھی اللہ تعالی سے یہ دعائیں ہیں کہ جو کہ صحیح معنوں میں مانگ سکے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے انہیں بدلہ دیا دنیا میں بھی، دنیا کا بھی بدلہ، اور آخرت کا تو بہترین انعام ہے کہ جو کہ ایسے لوگوں کے لیے ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. اب اس کے بعد یہ جو اگلا رکوع آ رہا ہے، رکوع نمبر 16، اس میں کفار کی کچھ ریشہ دوانیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور اہل ایمان کی جو خطا وہ ہوئی تھی، ڈسپلن کی جو خلاف ورزی ہوئی احد کے میدان میں، اس کی طرف توجہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دلائی گئی، اور جو فضل ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احد کے میدان میں اہل ایمان پر، اس کو بھی یاد دہانی ہے کہ جو کہ کرائی جا رہی ہے. کچھ منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی تذکرہ آئے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا الذین کفروا، دیکھو اگر تم کہاں مانو گے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں پیچھے پھیر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور اس صورت میں تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گھاٹے میں پلٹ جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، یاد رکھو کہ تمہارا مولا وہ تو اللہ ہے. وہ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں وہ روب، وہ ہیبت ہے کہ جو کہ ڈال دیں گے. اور یہ وہ روب تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ کفار وہ واپس جو ہے وہ نہیں پلٹے. یہ جنگی پوائنٹ آف ویو سے بلنڈر تھا کہ جو کہ کفار کی طرف سے تھا کہ وہ چلے گئے مسلمانوں کو چھوڑ کر. یہ روب تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. کیوں نہیں وہ، یعنی یہ روب کا شکار ہوئے؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا. ما لم ينزل به سلطانا، وہ شرک جس کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری. وما واہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ ظالموں کا. ولقد صدقكم الله وعده، اب ذرا وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو نظم کی اہمیت ہوا کرتی ہے ایک انقلابی اجتماعیت میں، اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو خلاف ورزی کا معاملہ ہوا اس کی طرف بھی آگاہی ہے کہ جو کہ فراہم کی جا رہی ہے. فرمایا کہ ولقد صدقكم الله وعده، اور البتہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا. استحسونهم باذنی، تم یعنی اللہ کے حکم سے کافروں کو تہس نہس کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ رہے تھے. یہ ابتدا میں احد میں، غزوہ احد میں یہ کیفیت تھی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر واسیتم، تین باتیں ہیں کہ جو کہ فرمائے گئے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور اپنے معاملے میں تنازعہ کھڑا کیا. واسیتم، اور جب تم نے نافرمانی کی. اب دیکھیں یہ وہ نافرمانی تھی کہ جو وہ لوکل کمانڈر وہ یاد دلا رہے تھے 50 تیر اندازوں میں سے 35 تیر اندازوں کو کہ جو کہ یعنی نیچے اتر رہے تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب تو ہماری فتح ہے سامنے اور ہمیں تو روکا گیا تھا شکست کی صورت میں. تو لوکل کمانڈر عبداللہ بن جبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں، یہ سخت انسٹرکشنز ہیں اللہ کے رسول کی کہ یہ درہ کسی صورت ہمیں نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے چھوڑا، نافرمانی تھی. فرمایا من بعد ما اراکم ما تحبون، جبکہ تمہیں وہ یعنی دکھایا کہ جو تم چاہتے تھے. یعنی کیا چاہتے تھے؟ یہ تحبون سے مراد یہاں پر کیا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ سورہ صف میں آئے گی. یعنی بعض جگہ یہ لکھ دیا گیا کہ بھئی یہ مال غنیمت کی لالچ میں صحابہ کرام جب وہ نیچے اترے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی شان میں ذرا مناسب بات معلوم نہیں ہوتی. اور تحقیق کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں، ریسرچ اگر یہ یقیناً سیرت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں کہ یہ احد کے مقام پر تو مال غنیمت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا. یہ تو مسئلہ کھڑا ہوا تھا پچھلے سال، یعنی سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مال غنیمت کا مسئلہ وہاں پر حل کر دیا تھا. لہذا اب جو بھی مال غنیمت کوئی بھی مسلمان اٹھاتا تو وہ اس کا نہیں تھا، وہ اسے پہلے جمع کرانا تھا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ تقسیم کا معاملہ مجاہدین میں وہ اسی لحاظ سے ہونا تھا کہ جو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے، غزوہ بدر میں طے فرما دیا گیا تھا. لہٰذا یہ مال غنیمت کا لالچ نہیں تھا صحابہ کرام کو رضوان اللہ اجمعین، بلکہ وہ فتح ہے کہ جو کہ دیکھ رہے تھے. یہ ہے اصل میں کہ وہ تمہیں دکھایا کہ جو تم چاہتے ہو. اور انسان کیا چاہتا ہے، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 13 میں انشاءاللہ یہ وضاحت آ جائے گی کہ وہ اخرا تحبونہا، ایک دوسری شے ہے کہ جو تمہیں بڑی محبوب ہے اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد آ جائے اور قریبی فتح دنیاوی میں وہ ہمیں نصیب ہو جائے. تو لہٰذا یہ دنیاوی فتح تم نے دیکھی تو تم 35 تیر انداز جو ہے وہ نیچے اتر آئے، اور یہ ہے کہ حکم کی نافرمانی کی. اور لازم بات ہے کہ یہ جو ڈسپلن ہوا کرتا ہے نا کسی اجتماعیت کا، یہ تو بیک بون ہوا کرتی ہے اجتماعیت کی، یہ ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے. یعنی اجتماعیت نام ہی ڈسپلن کا ہے، ورنہ اجتماعیت کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے ہجوم، موب، اور یہ جو موب ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اس سے کبھی بھی کوئی تعمیری کام نہیں لے سکتا. اچھا یہ جو ہجوم ہوا کرتا ہے یہ بھی یعنی بامقصد کوئی ہو سکتا ہے، یعنی سب ایک مقصد کے لیے جمع ہو جائے، بھائی بندر کا تماشا لگائے مثال کے طور پر، تو سارے افراد محلے کے وہ اسی مقصد کے لیے کہ بھائی بندر کا تماشا دیکھنا سب جمع ہو گئے، مقصد ایک ہو سکتا ہے. لیکن اجتماعیت میں اور ہجوم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ ڈسپلن کا ہے، وہ نظم کا ہے. ہجوم کسی نظم میں نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی چلا رہا ہوتا، جبکہ اجتماعیت جو ہے وہ ایک امیر کے حکم کی جو فرما برداری ہے، لسن اینڈ اوبے، یعنی حکم کی فرما برداری میں آگے بڑھنا. امیر نے کہا ادھر آنا ادھر آنا ہے، ادھر جانا ادھر جانا ہے، رک جانا ہے رک جانا ہے، یہ ہے وہ ڈسپلن اجتماعیت کا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ نمایاں کیا گیا کہ بھئی اصل میں اس میں تم نے کوتاہی کی ہے، لہذا اس کی وجہ سے پھر یہ عرضی شکر اس میں فتح ہے کہ جو کہ تبدیل ہو گئی. فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا. فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا کہ تاکہ تمہیں پھر آزمائے. یعنی اب پانسا بالکل پلٹ گیا، پہلے معاملہ کیا تھا کہ کفار تم سے بھاگ رہے تھے، تم ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب پانسا پلٹا اور تم اب کفار سے بھاگ رہے تھے، پہاڑ پر چڑھے جاتے تھے اور وہ تمہارا تعاقب کر رہے تھے، معاملہ بالکل الٹ گیا. فرمایا کہ ولقد عفا عنکم، اور یقیناً اس اللہ نے تمہیں اس معاملے سے بھی معاف فرما دیا. یعنی یہ ہے کہ کوئی نیت میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ معافی کا اعلان بھی جو ہے وہ ہو گیا اصحاب کے لیے رضوان اللہ اجمعین. زو فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ ذو فضل علی المومنین، اور اللہ تو اہل ایمان پر بڑا فضل والا ہے. اب وہ جو بھگدڑ مچی تھی کہ جب پیچھے سے بھی حملہ ہوا خالد بن ولید کا اور کفار نے بھی جو ہے وہاں سے رش کیا دوبارہ، تو لہٰذا اہل ایمان تتر بتر ہو گئے، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اس تسعدون ولا تلوون علی احد، فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، جب تم منہ اٹھا کر جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھے جاتے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے. اور رسول کا معاملہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے جو وہ پکار رہے تھے کہ آؤ میرے پاس آؤ، میرا دست و بازو بنو. فاصابکم غمم بغمن، اور پھر تمہیں غم کے عوض غم تھا کہ جو کہ پہنچ رہا تھا. یک کے بعد دیگر خبریں آ رہی تھیں کہ بھئی ابھی موسیٰ بن عمیر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ کی خبر آ گئی کہ وہ شہید ہو گئے، لاش کا مسئلہ کیا گیا. تو یہ یک بعد دیگر 70 صحابہ کی خبریں شہادت کی تمہیں مل رہی تھیں، غم پر غم آ رہے تھے. لِکَی لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَکُمْ، اور یہ غم کیوں آئے؟ فرمایا کہ تاکہ تم غم نہ کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے فوت ہو گیا، نکل گیا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر کہ جو تمہیں مصیبت پیش آئے. یعنی یہ بندہ مومن کا خاصہ ہے، جس طرح سے غالب نے کہا نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئے. یعنی بندہ مومن کو تکالیف سے گزار کر بھٹیوں سے اللہ تعالیٰ کندن بناتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیف آتی ہے اس کے لیے اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی دولت کسی درجے میں ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تو باخبر ہے اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو. تم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، اور پھر اس نے تم پر غم کے بعد امن کی اونگ ہے کہ جو کہ اتارے. یہ خاص ایک اللہ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوا کہ جو غم سے نڈھال مسلمان تھے رضوان اللہ اجمعین صحابہ کرام، تو ایک امن کی اونگ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی اور ساری ان کی جو غم کی کیفیت ہے وہ ختم ہو گئی. یخشا طائفتا منکم، اور ایک جماعت کو اس اونگ نے جو ہے وہ ڈھانپ لیا تم میں سے. وطائفت قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت کو تو بس اپنی جان کی جو ہے وہ پڑی تھی، یعنی جو بھی باقی منافقین کچھ ارد گرد تھے وہ رہ گئے تھے، وہ اب اپنی جان کی خیر ہے کہ جو کہ منا رہے تھے. یظنون باللہ غیر الحق، اور وہ اللہ کے بارے میں یعنی ناحق گمان کرتے تھے، ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان، یقولون هل لنا من الامر من شيء، اور یہ منافقین اپنی زبانوں پر یہ جملے لے کر آئے، وہ کہتے تھے کہ کیا اس کام میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوگا. یہ ہے منافقانہ طرز عمل. یعنی منافق عبداللہ بن ابی، جیسے کہ تفصیل ہم نے کل بھی سمجھی، کہ اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے جنگ کی جائے. لہٰذا اب جب یہ پانسا پلٹا نا، تو اس کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا. دیکھا، میں نے نہ کہا تھا کہ مدینے میں رہ کے جنگ کی جائے، میری بات مان لی ہوتی تو اس طرح سے یہ ہمارے 70 ساتھی نہ مارے جاتے. یہ منافقانہ طرز عمل ہے. اور خاص طور پر یہ طرز عمل جو بھی انقلابی اجتماعیت سے جڑے ہوئے رفقہ کار ہیں، ان کے سامنے یہ موضوع یعنی اچھی طرح سے واضح ہونا چاہیے. لازمات اجتماعیت میں اصل فیصلہ جو ہے وہ امیر کا ہوتا ہے، آرا مختلف ہوتی ہیں ساتھیوں کی، وہ اپنی آرا دیتے ہیں. فیصلے کا اختیار کس کو دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھ لیں گے، وہ امیر کو دیا گیا. فی المعروف میں جو بھی وہ فیصلہ کرے آرا کو دیکھتے ہوئے. لازمات سب کی آرا پر تو یا سارے فیصلے تو نہیں ہوتے، فیصلہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی رائے پر ہوگا. لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ رائے پر فیصلہ ہو جانے کے بعد اگر وہ غلط ثابت ہو رائے اور فیصلہ، لہٰذا یہ ہے کہ جنہوں نے مخالفت میں رائے دی تھی، تو پھر اگر ان کی زبانوں سے یہ الفاظ جاری ہو جائیں کہ بھئی دیکھا میں نے اس کے خلاف رائے دی تھی، میری بات نہیں مانی نا، دیکھ لی اب کیا ہوا، نقصان اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. اب یہ وہ جملے ہیں جو کہ انقلابی اجتماعیت میں، دینی جماعتوں میں بڑی ہلاکت خیزی والی باتیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ سمجھ نصیب فرمائے. یہ منافقانہ طرز عمل ہے. منافقین کہتے تھے کہ کیا ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے اس معاملے میں، ہمارے بھی کوئی بات مانی جائے گی. قل ان الامر کلہ للہ، تو نبی آپ ان سے فرمائیے کہ تمام کام وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے، وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل میں آگے بڑھ رہے ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں منافقین خوب سے باتیں جو رکھے ہوئے، کہ جو اے نبی ابھی آپ پر وہ ظاہر نہیں کرتے. یقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہوتا اس غزوے میں، اس کام میں کچھ بھی، ما قتلنا ہا ہونا، تو اس طرح سے ہم یہاں مارے نہ جاتے. لہذا ہماری بات مانی ہوتی تو یہ فائدے میں رہتے. قل، اے نبی آپ ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنتم فی بیوتکم، دیکھو اگر تم اپنے گھروں پر بھی ہوتے، یعنی تمہارے اپنے رائے میں تم اپنے گھروں پر رہ کے تم فتح حاصل کر سکتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے گھروں پر بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن پر مارا جانا لکھا ہوتا تو وہ لازمن اپنی قتل گاہوں کی طرف جو ہے وہ نکل پڑتے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلتے. لہٰذا یہ موت تو تمہارے گھروں پر بھی آ سکتی ہے، اور تمہارے قلعوں سے نکال کر تمہیں موت ہے کہ جو کہ ملاقات کرنے والی ہے. اور فرمایا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ جو تمہارے سینوں میں ہے. اور فرمایا وَلِيُمَاحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف کر دے کہ جو تمہارے دلوں میں بیماری پل رہی ہے نفاق کی. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، آزمائشوں سے تمہیں نکال کر کھرے کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے جو بھی راز ہیں، بھید ہیں، ان کو خوب جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان، اور بے شک جو لوگ تم میں سے پھیٹ پھیر گئے، یعنی جس دن وہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، انما استزلهم الشیطان بعد ما کسبوا، تو درحقیقت انہیں شیطان نے پھسلایا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، یعنی بعض خطاؤں کی وجہ سے شیطان نے بعض اہل ایمان میں بزدلی پیدا کرتی تھی. لیکن پھر ہوا کیا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ اللہ نے انہیں معاف فرمایا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. آخری رکوع انشاءاللہ ہم اس نشست کا کر رہے ہیں. اب یہ جو 17واں رکوع ہے، اس میں منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور آپ کی جو بردباری ہے، اہل ایمان کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے، اس کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے. اسی طرح اصل جو شے ہے وہ اللہ کی مدد ہے، یہ اہل ایمان کے سامنے بات رکھی جائے گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تکونوا کالذین کفروا، دیکھو تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا. وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ ایزا ضربوا فی الارض, کہ جبکہ وہ سفر کریں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے, او کانوا غوا, یا وہ جہاد میں ہوں, تو یہ کیا کہتے ہیں منافقین اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, کہ دیکھو اگر وہ ہوتے ہمارے پاس, ہماری بات مان لیتے, مدینے میں ہی جو ہے وہ رہ جاتے یا ہمارے ساتھ پلٹ جاتے, تو وہ اس طرح سے نہ مارے جاتے اور نہ مرتے نہ مارے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرتا فی قلوبہم, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو, اس پورے عمل کو اور ان کے ان جملوں کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں, کہ کاش عبداللہ بن ابی کی بات جو وہ ہم مان لیتے, تو لہٰذا یہ حسرت بن جائے ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت, اور اللہ ہی ہے کہ جو کہ زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے. یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو کہ بندے کے ذہن میں رج بس جائے تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے, کہ اللہ ہی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم, فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ یا تبھی طور پر مر جاؤ, لما فرت من اللہ ورحمہ, تو یقیناً پھر بخشش اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے. خیر مما یجمعون, اور یہ بخشش اور رحمت یہ بہتر ہے اس سے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں, یعنی یہ ایک دن کی جو زندگی ہے شیر کی, یہ 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے جو وہ بہت بہتر ہے. لہذا فرمایا کہ یہ اللہ کی بخشش اور رحمت یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں. ولئن متتم, اور دیکھو اگر تم مر گئے, او قتلتم, یا مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے, لئن اللہ توشرون, تو بالآخر تمہیں اکٹھا تم کیے جاؤ گے اللہ ہی کی جناب میں. اب اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان ہے, اور ایک انقلابی جد و جہد میں جو اجتماعیت وجود میں آتی ہے, اس کے امیر کا جو کردار ہونا چاہیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے طور پر یہ ایک یعنی کردار وہ سامنے رکھا جا رہا ہے. فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم, پس اللہ کی رحمت ہی کا یہ مظہر ہے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں, نرم دل واقع ہوئے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اور اگر تو آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے, تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ لن فظوا من حولک, تو جو بھی یہ رضاکار اللہ کے یہ محبوب بندے آپ کے ساتھ اس مشن میں شامل ہوئے, یہ سب جب وہ منتشر ہو جاتے. یعنی اگر امیر کے مزاج میں تلخی ہوگی اور یہ کہ منہ پھٹ ہٹ جھڑ والی کیفیت امیر کے مزاج میں نظر آئے گی, تو پھر یہ جو رضاکار جمع ہوتے ہیں خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, لہٰذا یہ ہے کہ پھر ان کے اندر یہ بالکل کرنٹ کا کام کرتا ہے, جس طرح سے کرنٹ انسان کو اٹھا کے جو ہے وہ پٹکتا ہے پیچھے, بالکل اسی طرح سے یہ جو مزاج کی تلخی ہے امیر کے اندر, خاص طور پر انقلابی جماعت کے امیر کے, لہٰذا یہ ساتھیوں کو دور کرنے والی, جس طرح سے شاعر کے بڑا وہ پیارا شعر ہے نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. تو یہ خوئے دل نوازی یہ بڑی ایک اہم شے ہے ایک امیر کے اندر, یہ رحم کا مادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو اللہ کے رسول, یہ تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں. اگر آپ تند خو ہوتے, سخت دل ہوتے, تو یہ سارا جو بھی یعنی یہ ساتھی تھے وہ منتشر ہو جاتے. اب فرمایا جا رہا ہے آپ کو احکامات دیے جا رہے ہیں. تازی بات ہے, پس منظر میں امیر کے خلاف ورزی ہوئی, فتح شکست میں تبدیل ہو گئی, اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے فاعف عنہم, پس نبی آپ ان کو معاف کیجیے, واستغفر لہم, اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے. لازمی بات ہے کہ یہ بخشش اللہ کے رسول سے امیر سے فرمایا جا رہا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے فرمائی, حالانکہ خطا کا معاملہ تو ساتھیوں سے ہوا, امیر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کیجیے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شیطان کی طرف سے اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی میل رہ گیا ہے, آپ اللہ سے دس بستہ اپنے ساتھیوں کے لیے بخشش طلب کریں گے, تو وہ میل بھی ہے کہ جو کہ نکل جائے گا. مزید کیا فرمایا جا رہا ہے, وشاورہم فی الامر, آپ ان ساتھیوں کو اب اپنے معاملات میں ان سے مشاورت بھی کیجیے, سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے وہ کریٹ کیجیے, تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ واقعتاً ہماری بھی کچھ ہے, یعنی کوئی اس میں پارٹیسپیشن ہے, کوئی حصہ ہمارا بھی ہے, ہم سے بھی جو ہے مشاورت ہوتی ہے, اور یہ مشاورت کا عمل تو بہت جان ہے ایک انقلابی جماعت کی. وشاورہم فی الامر کا حکم کے درجے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا, انشاءاللہ سورہ شورا میں پڑھیں گے کہ جس میں انقلابی جماعت کے جو بھی کارکنان ہیں ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو مشاورت سے بڑا ایک وسیع ذہن انسان، انسان کا جو ذہن ہے وہ وسیع ہوتا ہے، یہ انسان کی جو عقل ہے نا یہ کل نہیں ہے، ہر چیز اس میں سما نہیں سکتی۔ لہٰذا مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عقل میں بہت سارے زاویے ہیں کہ جو کسی امر کے معاملے میں وسیع ہوتے ہیں اور کام میں بڑی آسانی ہو جاتی۔ تو آپ ان کو اپنے معاملات میں ان سے مشاورت کیجئے۔ فیض اعظم تھا فتوکل اللہ، اور پس اے نبی جب آپ عزم کر لیں، لازمات ہے مشاورت، تو کئی ساتھی ہیں کہ جو اپنی رائے دیں گے، مشورے بہت سارے آئیں گے، تو لہٰذا اب کسی ایک مشورے کو قبول کرتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا ہے نا، تو فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ فرمایا فیضہ عزم تھا، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل اللہ، تو پھر آپ فیصلہ کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ یہاں مفتی محمد شفیع رحم اللہ دارون کرنگی کے بانی ہیں، تفی عثمانی صاحب حفیظ اللہ کے والد صاحب، والد محترم، اپنی جو تفسیر ہے معرف القرآن، اسی آیت کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ فیضہ عزم تم، یعنی تم سب جو ہے وہ جب عزم کر لو، نہیں، بلکہ ایک انقلابی جماعت میں فیصلے کا اختیار وہ دیا گیا ہے امیر کو۔ تو لہٰذا یہاں واحد کا صیغہ آیا، فیضہ عزم تا، اے نبی جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ اللہ پر توکل کریں۔ تو لہٰذا یہ انقلابی جماعت میں فیصلے کا اختیار وہ ایک امیر ہے کو ہے جو کہ حاصل ہے، اور وہ فی المعروف میں جو بھی فیصلہ کرے گا وہ مانا جائے گا۔ فرما ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، بہت کانٹے کی بات ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر اے مسلمانوں اللہ تمہاری مدد کو آ جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہیں یغزلکم، اور اگر وہی اپنی تائید کا ہاتھ تم سے کھینچ لے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو بھلا بتاؤ کہ کون ہے کہ جو کہ تمہاری مدد کو آئے گا اللہ کے بعد۔ یہ وہ بات ہے کہ جو واقعتاً اگر انسان میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات، بڑے سے بڑا دشمن اس کے مقابلے میں، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو اٹھانے والی ہے اہل ایمان کو، کہ اصل تائید اور نصرت، فیصلہ کن شے وہ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر تم اللہ کی نصرت کے طلبگار نہ ہو، تم جو ہے وہ اغیار کی طرف دیکھنا شروع کر دو کہ یہ آئی ایم ایف ہے کہ جو کہ ہمیں بچائے گا، یہ یورپ ہے کہ جو کہ ہمیں بچائے گا، یہ امریکہ ہمیں بچائے گا، اس کے ڈر سے جو ہے وہ کانپنا شروع کر دو، تو پھر تو تمہاری کوئی خیر ہی نہیں، پھر تم کیوں اللہ کے حضور جو ہے وہ دعائیں کرتے ہو، کس منہ سے دعائیں کرتے ہو؟ لہذا فرمایا کہ یہ اللہ کی نصرت کے تم طالب بنو، اور اللہ کی نصرت کب آتی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ بھی دو طرفہ معاملہ ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، یہ اللہ کا دین غالب ہونے آیا ہے۔ تو لہٰذا اگر تم اپنے اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو گے تو پھر اللہ کی مدد ہے کہ جو کہ آئے گی، جس طرح سے بدر میں آئی، کہ یعنی ہزار فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو ہے وہ مدد فرمائی۔ تو لہٰذا یہ فضا آج بھی تم پیدا کر سکتے ہو، جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ تو یہ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایمان چاہیے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر وہ تمہاری تائید و نصرت سے ہاتھ اٹھا لے تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو اس کے بعد کون ہے کہ جو کہ تمہاری مدد کرے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ ایمان والے وہ توکل کریں تو اللہ ہی کی ذات پر کریں۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نبی کے تو یہ شائن شان نہیں کہ وہ کوئی چھپائے۔ ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو چھپائے گا تو وہ چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن لے آئے گا، اللہ سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں منافقین کی طرف سے ایک بہت بڑا الزام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ لگایا گیا بدر کے موقع پر، جب مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ تھا تو منافقین نے کہا کہ بھئی یہ تو یعنی طرفداری کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ کوئی عدل ہی نہیں کر رہے تقسیم میں۔ معاذ اللہ، کس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ نبی کی یہ شان شان نہیں کہ وہ کچھ چھپائے، اور جو چھپائے گا تو وہ قیامت کے دن چھپائی ہوئی چیز لے آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور وہ پورا پورا پا لے گا ہر وہ شخص کے جو اس نے عمل کیا، جو اس نے کمایا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب امن اتبع رضوان اللہ, تو کیا جس نے پیروی کی رضا الہی کی, اللہ کی خوشنودی کی, کمن با اب سخط من اللہ, کیا وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا؟ کیا یہ دونوں اشخاص برابر ہو سکتے ہیں؟ وما اواہ جہنم, اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, وبئس المصیر, اور بہت برا وہ ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ, ان کے مختلف درجے ہیں اللہ کے پاس, واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین, اور بے شک اللہ نے اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا. اس بات فیہم رسولا من انفسہم, کہ جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا ان کے درمیان. یہ خوشخبری اہل ایمان کو دی جا رہی ہے کہ تمہارے درمیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور وہی چار فنکشنز اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس اعجاز کے ساتھ قرآن میں آئے ہیں, کہ چار ہی مقامات پر یہ چار فنکشنز ہیں اللہ کے رسول کے جو بیان ہوئے. دو مقامات ہم پڑھ کے آ چکے سورہ بقرہ میں, آیت نمبر 129 اور آیت نمبر 151. ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری امت کے لیے کہ ایک رسول برپا کر اولادوں میں اور وہ یہ چار کام انجام دیں. پھر آیت نمبر 151 میں سورہ بقرہ کی دعائے خلیل, اس کو پورا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, بھیجا اللہ کے رسول کو یہ چار کام انجام دیتے ہوئے. اب یہ تیسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پوری انسانیت اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کہ اس نے ایسا رسول برپا کیا, یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کریں گے, وہ یزکیہم, اور وہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں قرآن کے جو بھی احکامات ہیں اس کی تعلیم بھی دیں گے, اور اس کے اندر جو احکامات کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں ان سے بھی جو ہے وہ آگاہ فرمائیں گے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی تفصیل سے سمجھی کہ جو بھی ہمگیر انقلاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ, کہ جس میں دن بھی بدلا رات بھی بدلی, سیرت و کردار اللہ کے رسول نے بدل دیے, انسانیت کی ویلیوز ہیں کہ جو کہ بدل دی, گیدرنگز بدل دی, لہٰذا یہ کیسے یہ اتنا بڑا انقلاب وجود میں آ گیا, یہ وہ کردار سازی تھی جو ان چار فنکشن سے وہ سیرت و کردار کے حامل صحابہ کرام وجود میں آئے. قرآن کی آیات, ان کی تلاوت, انہی کے ذریعے سے تزکیہ, اسی قرآن کے احکامات, اس کی تعلیم, اسی کی حکمت سے آگاہ کرنا. اور فرمایا کہ وہ ان قانون من قبل لفی ضلال مبین, اور بے شک وہ اس سے قبل البتہ کھلی گمراہی میں تھے. اولما اصابت کو مصیبہ, اور کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی, قد اصبت مثلیہا, تو مسلمانوں البتہ اس سے تو دو چند تم پہنچا چکے ہو کفار کو, غزوہ بدر میں 70 جہنم واصل کیے, 70 کو قیدی بھی بنا لیا تم نے. قلتم ان ھذا, تو لہذا تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی, یہ شکست سے دوچار ہم کیوں ہو گئے. قل ہوا من عند انفسکم, تو نبی آپ ان سے فرمائیے کہ یہ سراسر تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے, تم نے جو ہے وہ کمانڈر کا حکم لوکل کمانڈر کا نہیں مانا, تو لہٰذا یہ فتح شکست میں بدل گئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وما اصابکم یوم تق الجمعان فبإذن اللہ, اور جو بھی تکلیف ہے مسلمانوں تمہیں پہنچی کہ جس دن دونوں جماعتیں وہ آمنے سامنے ہو گئی تھیں, فبإذن اللہ, تو وہ کیسے پہنچی, اللہ کے حکم سے پہنچی. کیوں, ولیعلم المؤمنین, تاکہ وہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو, ولیعلم الذین نافقوا, اور تاکہ وہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں. وقیل لہم, اور جب ان سے کہا گیا کہ تعالوا, آؤ, قاتلوا فی سبیل اللہ, کہ اے منافقوں تم اللہ کے راستے میں قتل یعنی جنگ کرو, اللہ کے رسول کا تم ساتھ دو, امد فاو, یا کم از کم دفاع ہی کر لو, یعنی کم از کم کوئی یعنی یہ مورل کوئی اخلاقی سپورٹ ہی ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول کو اہل ایمان کو فراہم کر دو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, تو منافقین کا قول اللہ تعالی نے نقل کیا ہے, وہ کہنے لگے کہ اگر تو ہم اس کو جنگ جانتے تو لازمن تمہارا ساتھ دیتے, یعنی یہ جنگ ہی نہیں ہے, یہ تو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں لے کے جا رہے ہیں اللہ کے رسول معاذ اللہ سما معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ تو کہتے ہیں منافقین یہ تو جنگ ہی نہیں ہے, یہ تو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں اللہ کے رسول. فرمایا کہ ہم للکفری یومئذن اقرب منہم للایمان, فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس دن یہ منافق یہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. وَيَقُولُونَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور یہ اپنے منہوں سے تو یہ کہتے ہیں، یعنی جو منہوں سے کہتے ہیں، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں نہیں، زبان پر جو ہے وہ کلمہ ہے اور دلوں میں جو ہے وہ خباثت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے. وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا، وقعدوا، جبکہ وہ خود بیٹھے رہ گئے، لو اتاؤنا ما قتلوا، کہ اگر وہ ہماری اطاعت کر لیتے، ہماری بات مان لیتے تو اس طرح سے مارے نہ جاتے. قل، اے نبی آپ ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، فدرؤوا عن انفسکم الموت، تو تم ذرا اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کے دکھا دو، یعنی تم اتنا ہی موت کا خوف رکھے بیٹھے ہو کہ گھروں میں بیٹھ کر تم موت سے بچ جاؤ گے، تو لہذا ہٹا کے دکھاؤ موت کو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور دیکھو گمان بھی مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس تو رزق ہیں کہ جو کہ پاتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ یہ عظیم رتبہ شہادت کا اللہ کے راستے میں ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں، یعنی خوشیاں منا رہے ہیں اس سے کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے جو ہے وہ عطا فرمایا، یعنی یہ شہادت کا رتبہ کہ یہ سیدھے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، یعنی شہداء کے لیے برزخ نہیں. وہ یستبشرون باللذین، اور وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں، لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے، یعنی دنیا میں، یعنی وہ لوگ کہ جو کہ انہی کے راستے پر چل کر شہادت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں اہل ایمان، وہ ان کے حوالے سے بھی خوشخبریاں وہ جنت میں حاصل کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جلد ہم سے ملنے والے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ بشارتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ایمان کی دولت، اہل ایمان کے جو بھی یہ اوصاف ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کسی درجے میں ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، شہادت کا رتبہ ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں اور چار رکعت میں حافظ صاحب سے انشاءاللہ اس مقام کی سماعت فرمائیں گے. جزاک اللہ.